عن أبي مالك أشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. طهارت پاکیزگی، اسلام میں اس کی حیثیت صرف یہ نہیں کہ وہ نماز، تلاوت، قرآن اور کعبہ کے طواف کے لیے ایک ضروری شرط ہے، بلکہ ہمارے دین میں یہ خود ایک دین کا اہم شعبہ ہے، اور طہارت اور پاکیزگی ہمارے دین میں مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والے اپنے بندوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں. توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور اسی طرح جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتے ہیں اور انہیں اپنا محبوب بنتے ہیں. اہل قبا، مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی، تو ان اہل ایمان کی تعریف، وہاں رہنے والوں کی تعریف یوں ہوئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی کی پسند ہیں. سبحان اللہ، طہارت، پاکیزگی انہیں بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو، ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں. تو الطہور شطر الایمان، یہ نہیں کہ طہارت ایمان کا حکم ہے، بلکہ ایمان کا ایک خاص جزو ہے. طہارت کی ہمارے دین میں کیا عظمت، کیا اہمیت اور کیا مقام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا: الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان کا ایک جزو ہے. تو طہارت میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا، اور انسانی فطرت بھی ہے، جب تک اس کی فطرت میں اور اس کے مزاج میں صحت ہوتی ہے اور پاکیزگی ہوتی ہے اور وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کے جسم میں گندگی لگے یا اس کے جسم پہ کوئی نجاست لگے یا اسے غسل کرنے کی ضرورت پیش آئے، فرض ہو جائے غسل، اور اس کا جسم کا حصہ اس کی وجہ سے ناپاک ہو، تو وہ اپنے اندر ایک طبیعت میں فرحت محسوس نہیں کرتا اور اپنے اندر ایک انقباض محسوس کرتا، اور جیسے غسل کر لیتا ہے اور اس نجاست کو اپنے جسم سے دور کر لیتا ہے اور شریعت کے مطابق طہارت کا اہتمام کر لیتا ہے، تو وہ اپنے اندر ایک فرحت محسوس کرتا، طبیعت کھلنے لگتی. تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کی طبیعت میں پاکیزگی ہے اور یہ سلیم الفطرت ہے، ورنہ گندے لوگ جو جانوروں کی مزاج ان میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بہیمت اور ان کے مزاج میں گندگی بہت بڑھ جاتی ہے، تو انہیں کئی کئی دن اس گندگی میں گزر جاتی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی کئی بلکہ ان کے ہاں تو طہارت ہے بھی نہیں، وہ بظاہر تھوڑی بہت نظافت کر لیتے ہیں اور جسم پہ خوشبو پھینک دیتے ہیں، لیکن جنابت سے غسل ان کے دین میں نہیں، ان کی زندگی میں نہیں ہے، اندر سے گندے، ناپاک، اور ان کا مزاج بھی ایسی بن جاتا ہے. اور جو طبیعتیں سلیم الفطرت ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، اور ان کا مزاج درست ہوتا ہے، تو وہ ایک درجے کی اس کے اندر اپنے لیے ایک ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور اپنی طبیعت پہ ایک بوجھ سا اور ایک انقباہ سا محسوس کرتے ہیں. تو یہ سلیم الفطرت مزاج ہوتے ہیں، خود بخود ان گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں گندگی، جیسے آدمی ناپاک ہو گیا یا آدمی بے وضو ہو گیا، اس سے طہارت حاصل کرنا، یا جسم پہ ظاہری حصے پہ کوئی نجاست اور گندگی لگ گئی، اس سے دوری حاصل کرنا، یا اسی طرح جسم کے بعض حصوں میں گندگی آ جاتی ہے، دانت خراب ہو گئے، بغل کے بال بڑھ گئے، ناف کے بال بڑھ گئے، ناخون بڑھ گئے، نتھنوں کی صفائی، تو اس سے بھی نظافت، طہارت، کہ اس کی یہ ساری چیزیں بھی وہ اپنے جسم کو ان حصوں سے بھی صاف ستھرا رکھتا ہے اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے. تو اس طہارت میں اور نظافت میں یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ ایک مسلمان ہمیشہ پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتا ہے. حضرت ابن عباس فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس گزرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو آدمیوں کو ان قبروں میں جو دفن ہیں انہیں عذاب ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہو، یعنی اس سے بچنا کوئی بہت دشوار ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے اپنے ایسے گناہوں کے پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جن سے بچنا بھی کوئی زیادہ مشکل نہ تھا. اور ان میں سے ایک گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ کی یا پاک صاف رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کیا کرتے تھے. پیشاب کے قطرے اور پیشاب جسم پہ لگ جائے انہیں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس گناہ کی پاداش میں انہیں عذاب ہو رہا، اور یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس سے بچنا کوئی بہت مشکل ہو، تھوڑا سا اہتمام ہوتا تو اس سے محفوظ رہ سکتے تھے اور اس سے رہنا بھی کوئی مشکل نہیں. اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیج سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ایک قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا. صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ آپ نے کس مقصد کے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہے جس وقت تک یہ شاخ کے ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اور یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی. لیکن ان ارشادات سے امت کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ فرما دی. ایک تو یہ فرمایا کہ ہم جو من و من مٹی کے نیچے اپنے کسی عزیز کو دفن کر کے آتے ہیں تو وہ ایک نئی زندگی کی طرف جاتا ہے، اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. دنیا کی زندگی اور محشر کی زندگی کے درمیان کی جو زندگی ہے اسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں. جسے ہم قبر کا نام لیتے ہیں، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی. اور کوئی آدمی اس گڑھے میں دفن نہ ہو، یہ تو ایک اعزاز ہے مسلمان کا کہ اسے اس انداز سے غسل دیا جائے اور اس انداز سے اسے کفن دیا جائے اور پھر اسے اعزاز کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں اور پھر اس طریقے سے اسے قبر کے اندر رکھیں، یہ ایک اعزاز ہے. لیکن کسی کو اگر یہ نصیب نہیں ہوئی قبر اور اس کی تدفین نہیں ہوئی، لیکن وہ زندگی شروع ہو گئی جسے ہم برزخ کی زندگی کہہ رہے ہیں، جہاں عذاب بھی ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور اگر وہ نیکیاں کر رہا ہے تو اس کے اثرات بھی اس زندگی میں محسوس کرے گا، اس زندگی میں محسوس کرے گا. اور یہ ساری چیزیں سانس نکلتے ہی، بلکہ سانس نکلتے جب نکل رہا ہے اسی وقت ہی اس میت کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہونے لگا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اس کی وہ نیکیاں یا اس کی بدیاں اس کے سامنے اس کے اثرات لائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نافرمان اور فرما بردار کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، نیک اور بد کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، ظالم اور مظلوم کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، خائن اور بد دیانت اور امین اور سچا آدمی ان کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، حرام کھانے والا اور حلال کا اہتمام کرنے والا دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہم اپنے بس اوقات پیاروں کو جب چھوڑ کے آتے ہیں تو ایک نئی زندگی کا ان کا آغاز ہوتا ہے، جسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں، جسے ہم آسان لفظوں میں جو ہمارے ہاں عرف میں مشہور ہے قبر کی زندگی، وہ ایک برزخ کی زندگی ہے۔ اگر وہ جنگل میں بھی مر گیا اور کسی نے اس کی تدفین نہ کی تو اس کی وہ زندگی شروع ہو گئی، وہ دریا اور سمندر میں ڈوب بھی گیا اور اس کی لاش نہ بھی ملی اس کی وہ برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ ہندو لوگ اپنے میتوں کو جلا دیا کرتے ہیں، خاک کر دیا کرتے ہیں، تو وہ ان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے برزخ کی زندگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے متعلق بتایا کہ وہ شخص عذاب میں مبتلا ہوگا اور یہ پاداش ہوگی اس گناہ کی، جس سے بچنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں تھا، اور وہ پیشاب کے قطرے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت اور پاکیزگی اور نظافت اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔